أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. صدق الله العظيم. یہ چند آیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان دونوں کے واقعے کے متعلق آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. واقعے کا خلاصہ یہ ہے، گزشتہ آیتوں میں آپ حضرات کے سامنے مفصل واقعہ آیات کے ذیل میں آ چکا ہے، لیکن نتیجہ جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے جب بیان فرمانا شروع کیا ہے اس کے لیے ہم پھر سے دوبارہ اس کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مشہور تو یہی ہے بخاری شریف کی روایت کے مطابق کہ اپنی قوم میں خطبہ دیتے ہوئے، واعظ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، قوم کو خطبہ دے رہے تھے. اس موقع پر ایک شخص نے ان سے کہا، یہ بتائیے آپ اس روئے زمین پر آپ سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا، تو وحی آئی کہ موسیٰ ایک بندہ تم سے بھی زیادہ جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا پتہ معلوم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فلاں جگہ جہاں تمہاری مچھلی دو سمندروں کے سنگم کے پاس تم سے کھو کر کے ایک ایسی جگہ پہنچے گی جہاں وہ ایک سرنگ نما شکل ہوگی، راستہ بناتے ہوئے جائے گی، وہاں ایک خاص ہمارا بندہ ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، وہ علم رکھتا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علم کی تلاش میں گئے. تو قرآن پاک میں یہ واقعہ خاص طور پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ علم ایک ہوتا ہے ظاہری اور ایک علم ہوتا ہے باطنی، ایک علم ہوتا ہے تشریعی اور ایک علم ہوتا ہے تکوینی، ایک کا تعلق ظاہر سے ہے، ایک کا تعلق باطن سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالی بعض حضرات سے دونوں قسم کے علوم کو جمع فرما دیتے ہیں، علم ظاہری بھی ان کے پاس ہوتا ہے، علم باطنی بھی ان کے پاس ہوتا ہے. اور بعض بندوں کو اللہ تبارک و تعالی باطنی علم نہیں نوازتے ہیں، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ جو علم تھا حضرت خضر کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ان سے کہا کہ آپ کے پاس وہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تورات میرے پاس آئی، آپ کے پاس نہیں آئی، ظاہر سی بات ہے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی اس علم کو بھی بندوں کی صلاحیت اور بندوں کے مجاہدے کے اعتبار سے بھی نوازتے ہیں. جو روحانیات کا علم کہلاتا ہے، مکاشفے کا علم کہلاتا ہے، یہ الگ ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ تکوین علم تھا جو حضرت خضر کے پاس تھا۔ دیکھو تو مکاشفے کا علم، وہ بھی جو ہے ظاہری شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، کتابی علم نہیں ہے، وہ بندے کو الہام ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، دل میں کوئی بات ڈالی جا رہی ہے، ایک کتاب میں تو نہیں ہوگی وہ لکھی ہوئی، دل میں براہ راست پڑتی ہے۔ تو ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکوین لین کا خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ مقرب بندوں کو نواز دیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے بندوں کے مجاہدے وغیرہ کرنے کی برکت سے، اس کے نورانی اعمال کے نتیجے میں دل میں ایک قسم کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتے ہیں، جو علم کی شکل میں ہوتا ہے، اسی کو مکاشفہ کہہ لیجئے، ایک عام سہل تعبیر اختیار کر رہا ہوں میں۔ تو الہام الگ ہے، مکاشفہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، کشف بھی اس کو کہا جاتا ہے، تکوینی علم یہ الگ لین کا ہے، نظام ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرشتوں کے ذمہ لگا دیا ہے کہ آپ کو بندوں کے اعمال لانا ہے، بندوں کے اعمال لے کے جانا ہے، رجسٹر روزانہ کا لاؤ، روزانہ کا لے کے جاؤ، فلاں مندے کو یہ غذا پہنچانی ہے، فلاں مندے کو وہ پانی پہنچانا ہے، فلاں مندے کو یہاں سے وہاں پہنچانا ہے، ایک نظام ہے۔ ایسے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اس کا تعلق جو ہے حکومتوں سے بھی ہوتا ہے، کچھ خاص بندوں کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کام لیتے ہیں کہ فلاں سال میں فلاں کو لانا ہے سیٹ پہ، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی نظام ہوتا ہے، اسباب کے تحت چلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا والوں کو یہی دکھ رہا ہے کہ فلاں نے محنت کی، یہ ہوا، ہمارے خلاف ایسا کیا گیا، ان کے خلاف ایسا کیا گیا، یہ جیت کر کے آ گیا ہے۔ اس کے لانے کے پیچھے اللہ کا ہی ہاتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لاتے ہیں، اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے ان کو لایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک علم ہوتا ہے ظاہری، ایک علم ہوتا ہے باطنی۔ دنیا والے اپنے ظاہر کو دیکھ کر کے مشینوں کے حساب سے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں یہ کہتے ہیں انسان اب اس دور میں پہنچ گیا ہے کہ اسے کسی روحانی چیز کی، باطنی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے، خدائی احکام کی بھی ضرورت نہیں ہے، انسان خود اس لیول تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کو معلوم کر سکتا ہے۔ پرانی چیز معلوم کرنا ہے تو اس کو بھی معلوم کر لیا جاتا ہے مشینوں کے ذریعے سے، نئی چیز ہے تو معلوم کر لیا جاتا ہے۔ اس واقعے سے انسانیت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق گہرائی سے ہے، جس کا تعلق تم کو نہیں ہونے والا ہے، وہ علم ایسا ہے کہ جس سے تمہارا تعلق ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ تم صاحب کمال اور صاحب علم و صاحب ایمان نہ ہو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا اس واقعے کے ذریعے سے کہ ایک علم وہ بھی ہے جس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے، آپ فلاں بندے کے پاس جائیے، وہاں آپ کو ملاقات کرنا ہے، اس کے پاس کچھ علم ہے، اس سے لے کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، واقعہ رشتہ گزرا ہے، انہوں نے تین عملی طریقے سے تین قسم کا علم ان کو بتایا ہے، حضرت خضر نے عملی طریقے پر تین قسم کا علم ان کے سامنے ذکر لایا ہے۔ پہلا یہ واقعہ ہوا کہ بچہ کشتی جو بظاہر صحیح سالم تھی، خوبصورت بھی تھی، مضبوط کشتی تھی، اور اس پر سوار ہوئے یہ لوگ، اور کشتی والوں نے ان پر سوار ہونے کے عوض میں کوئی پیسے بھی نہیں لیے، کرایہ وغیرہ بھی حاصل نہیں کیا۔ اس کے بعد میں انہوں نے خلاف ظاہر کہ جنہوں نے احسان کیا تھا انہیں کی کشتی میں چھیڑ ڈال دیا، ایک کام تو یہ کیا، اور ابھی جواب نہیں دیا اس کا، جواب کو روک کے رکھے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا، اس لیے کیا، یہ جو وجہ ابھی نہیں بتائی حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے جواب کا بھی وقت ہوتا ہے، ہمیشہ بعض دفعہ ہر چیز کا جواب دے دینا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ بزرگان دین کی طرف سے جو شیوخ ہوتے ہیں، مدبرین جو ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بندہ کس لیول پہ ہے، کس مقام پہ ہے، کس نتیجے پر پہنچا ہوا ہے، اس لحاظ سے اس کو جواب دیا جاتا ہے، یہ تدبیر کی بات ہوتی ہے، ہر آدمی کا حال معلوم ہو پھر اس کے بعد اس کے حساب سے اس کو جواب دیا جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں عالم صاحب سے پوچھا، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، فلاں سے پوچھا، انہوں نے وہ جواب نہیں دے سکے، ایسا کہتے ہیں، جواب نہیں دے سکے نہیں، تم جواب کے اہل نہیں تھے، تم کو جواب نہیں ملا ہے۔ بعض دفعہ بزرگان دین خاموش ہو جاتے ہیں، کیوں معلوم ہے کہ بندے کے اندر اہلیت نہیں ہے، سوال کر رہا ہے۔ حضرت خضر نے ان تمام جوابوں کو ایک ساتھ رکھ لیا مصلحتاً، حضرت موسیٰ کا ایسا معاملہ تو نہیں تھا، دوسرا یہ واقعہ پیش آیا کہ جا رہے ہیں بستی کے اندر، بھلا چنگا نوجوان شخص ہے اور کھیل میں لگا ہوا ہے مصروف، اس کو لے کر کے انہوں نے اس کی منڈی الگ کر دی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہاتھ سے ہی نکال دیا، اللہ نے معجزتاً ان کو ایسا کام دیا تھا کہ اپنے ہاتھ سے ہی اس کی منڈی انہوں نے الگ کر دی ہے، سر کو جدا کر دیا تن سے، یہ بھی خلاف ظاہر کام۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بے برداشت ہو گئے کہ بھئی یہ تو ظاہر کے خلاف، اس بچے نے نہ کچھ کیا ہے اور کسی کا قتل نہیں کیا ہے، آپ کے سامنے تو کچھ ظاہر ہی نہیں ہوا ہے، اور اس کو آپ نے خامخا کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے۔ حضرت خضر خاموش رہے اور وہی بیان کیا کہ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، پھر دونوں چل پڑے۔ تیسرا سبق دیا حضرت خضر نے کہ بستی والوں کے پاس سے گزر ہوا ان دونوں کا، شروع میں انہوں نے بھوک کی وجہ سے کھانا طلب کیا بستی والوں سے، اس زمانے کا رواج بھی تھا کہ جس بستی میں جاتے تھے اس بستی والوں پر ان کا فریضہ ہوتا تھا، لیکن بخیل تھے وہ لوگ، بخالت نے آ کر کی ان کی ضیافت نہیں کی انہوں نے۔ لیکن دوران سفر حضرت خضر نے جو دیوار گر رہی تھی اس دیوار کو سہارا دے کر کے فوراً ہی کھڑا کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں کیا، کہنے لگے کہ بھائی ایک تو انہوں نے کچھ ہمارا اکرام نہیں کیا ہے، اور ضیافت ان کی جو حق تھا اس ضیافت کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا ہے، آپ چاہتے تو کم از کم اجرت لے لیتے، اسی پیسے سے ہم لوگ کھانا کھا لے سکتے تھے۔ تو حضرت خضر نے اب کہا کہ بھائی ہو گیا مسئلہ، جو شرائط تھے ہمارے ساتھ رہنے کے وہ شرائط کا آپ پورا نہیں اترے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ خاموش ہوتے، آپ خاموش نہیں ہوئے ہیں، لہذا ہماری تمہاری مناسبت ختم، شیخ کے ساتھ مناسبت ختم ہو گئی، دوسرا شیخ تلاش کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ مناسبت نہیں ہے تو جدائی گی، حضرت فراق بہنی و بہنی کی، میرے اور آپ کے درمیان یہیں سے جدائی گی ہے۔ سونبیو کبھی تعویل امالم تستطیع علیہ صبرا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت ان تمام چیزوں کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ پہلی چیز کی حقیقت یہ ہے کہ کشتی جو چند مسکین لوگوں کی تھی، جو سمندر میں کام کیا کرتے تھے، اور میں نے اس کے اندر جو چھید لگا کے رائب لگا دیا تھا، اس کی حقیقت گزشتہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کے اس سمندر کے پار ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا، تو وہ کسی اچھی کشتی کو دوسروں کے ہاتھ لگنے نہیں دیتا تھا، دوسروں کے پاس ہوتی تو غصب رکھ لیا کرتا تھا، تو میں نے اس کشتی کو غصب سے بچانے کے لیے، ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ راستہ نکالا ہے، ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ راستہ نکالا ہے کہ جو چیز اسے اچھی لگتی ہے اس میں عیب ڈال دیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ چیز محفوظ ہو گئی۔ تو بظاہر ایک چیز خلاف حقیقت نظر، خلاف ظاہر ایسا معلوم ہو رہی ہے کہ یہ چیز بالکل نامعقول ہے کہ کسی چیز کی توڑ پھوڑ کر دی جائے، کسی کو نقصان پہنچا دیا جائے، عیب لگا دیا جائے۔ اس میں اشارتاً یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ظالم کے ظلم کو روک نہیں سکتے، اگر آپ ظالم کے ظلم کو روک نہیں سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، تو وہ طریقہ اختیار کرو جس سے ظالم کا ظلم ختم ہو جائے۔ وسائل آپ کے پاس نہیں ہیں، اشارتاً بات کہہ رہا ہوں میں، وسائل آپ کے پاس نہیں ہیں تو وہ کام کریے جس سے ظالم کی آنکھ دوسری طرف چلی جائے، اس طریقے سے تدبیر سے کام لیجیے، سمجھ بوجھ سے کام لیجیے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانٌ وَكُفْرًا، اور رہا وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل میں اس لڑکے کے والدین مومن تھے، تو ہم نے اس بات کو ناپسند کیا، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ اپنے والدین کو سرکشی میں اور کفر میں ڈال دے، فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتا واقرب رحما، ہم نے چاہا کہ ان کو بدلے میں دے ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر، پاکیزگی کے اعتبار سے بھی اور رشتہ داری کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ قریب ہو، یا رشتہ داری کا حق زیادہ ادا کرنے والا ہو۔ لڑکے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت خضر کہ لڑکا مسلمان تھا اور مسلمان والدین کے ہی گود میں پلا ہوا تھا، تو مسلمان، اور مسلمان والد مومن والدین کی گود میں ہی پلا ہوا تھا، لیکن سرشت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایسی باتیں ڈال دی تھی کہ وہ اپنے ماحول کو تبدیل کر چکا تھا، اسلامیت ختم ہو چکی تھی، ایمان اس کا ختم ہو چکا تھا. اور اس کا ایمان ختم ہو کے جب کسی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ مرتد بولتے ہیں. اور مرتد کی ہمارے پاس کیا ہے؟ وہی کام کیا انہوں نے، حضرت خضر نے جو کام کیا ہے وہ غلط نہیں کیا ہے، ان کو اندازہ تھا کہ اس کا اسلام ختم ہو چکا ہے، ارتداد کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے. اور اس کا ارتداد پہنچتے پہنچتے اس کے والدین کی محبت میں پہنچ کر کے ان کو بھی جو ہے کفر اور طغیان میں ڈال دینے والا ہے. انہوں نے کہا کہ نتیجہ یہ ختم کرنا ہے اس کو، اگر اس کو رکھا جائے گا تو ایسی صورت میں یہ خود بھی جائے گا اور دوسرے ہے کہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو نتیجہ دن حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ بعض دفعہ وقتی طور پر رو لینا یہ مناسب ہوتا ہے لمبے رونے سے بہتر. گھڑی دو گھڑی کا رو لینا، پل دو پل کا رو لینا، جیسا کہ ان کے والدین کو تکلیف ہوئی ہے واقعتا، لیکن اس کا بدلہ بھی ممکن تھا، بدلے میں ایک اولاد اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ان والدین کو، لیکن یہ سوئے خاتمہ کی جو بات تھی اس کا بدل ممکن نہیں تھا. اگر والدین کفر میں پڑ جاتے تو پھر ایسی صورت میں یہاں بھی جاتے تھے، آخرت میں بھی جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بدلہ دیا، اور ایسا بدلہ دیا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک لڑکی کی پیدائش بھی ان کے پاس میں، اس کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہونے والی نسل سے 70 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. ایسا بہترین بدلہ اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو یہ بدلہ ممکن تھا، اور لیکن بچے کا قتل وقتی طور پر، تھوڑی سی تکلیف تھی، تھوڑی سی زیادہ بھی ہو سکتی ہے وقتی طور پر، لیکن ہمیشہ کی جو ان کے لیے راحت کی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دی. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. پروردگار نے چاہا کہ بدلے میں ان کا پروردگار اس سے بہتر انہیں عطا کرے، زکاتن جو ظاہری اعتبار سے بھی صاف ستھرا ہو، اور باطنی اعتبار سے بھی کفر کی، شرک کی، نفاق وغیرہ کی تمام قسم کی گندگیوں سے وہ پاک ہو. وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور والدین سے زیادہ قریب بھی ہو رشتہ داری کے اعتبار سے. ایسی اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی جو رشتہ داری کا زیادہ حق ادا کر سکے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. رہا مسئلہ جس دیوار کا، میں نے جسے صحیح کر دیا تھا جو گرنے کے اوپر آ گئی تھی، کہنے لگے فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ دو یتیم لڑکوں کی دیوار تھی، فی المدینہ شہر کے اندر، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے والدین نیک، ان کے والد باپ جو ہے صالح تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا. تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اپنے خزانے کو نکال لیں. رحمت من ربک، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تمہارے پروردگار کی رحمت کی جانب سے ہوا ہے. وما فعلته عن امری، یہ کام میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا. دیوار کا معاملہ انہوں نے یہ بتایا کہ دو یتیم لڑکوں کی دیوار تھی، اور یتیم بچے تھے، بڑے نہیں تھے ابھی، یتیم بلوغت کی عمر سے پہلے ہی ہوتا ہے، بڑا آدمی یتیم نہیں ہوتا، 15 سال کی عمر تک یتیم کہلاتا ہے، اس کے بعد میں یتیم نہیں ہوتا. اگر 15 سال کے بعد شدبد آ گئی ہے تو اسلامی طریقے پر ان کا کام یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اگر سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دی ہے، کام کر سکتے ہیں، تو جو اس کے سرپرست ہیں، سرپرست کو یہ اختیار ہے کہ ان کا جو مال ان کے والدین کا رکھا ہوا ہے ان کے حوالے کر دے. اگر ابھی سوجھ بوجھ نہیں آئی ہے تو 25 سال کی عمر تک انتظار کرنا ہے، 25 سال کی عمر میں عموماً آ جاتی ہے، تو اس موقع پر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے، پھر بعد میں وہ اپنے طور پر لگا لیں گے جہاں لگانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیک والد کے اعمال کے صلے کو محفوظ فرمایا ہے. علماء نے فرمایا اس آیت کریمہ کے تحت، مفسرین فرماتے ہیں کہ آدمی کو پاکیزہ عمل کا نتیجہ دنیا بھی ملتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا ہے، اسے بھی ملتا ہے، اس کی اولاد کو بھی ملتا ہے. بلکہ اولاد ہی نہیں، حتیٰ کہ علماء نے اس کے تحت یہ ذکر فرمایا ہے سارے خاندان والوں کو ملتا ہے، خاندان والوں نہیں بلکہ رہنے والے آس پاس کے پڑوسیوں کو بھی ملتا ہے. نیکی کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بتاتا ہے. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. باپ نیک تھا، اللہ تعالیٰ نے نیک باپ کے طفیل میں اولاد کے لیے مال کی حفاظت کا ذریعہ حضرت خضر کو بنا دیا، نیک باپ کے طفیل میں. اور یہ بہت بڑے فائدے کی بات ہے. قرآن پاک میں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقناهم، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ہم ان کی نسل کو، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں تو آبا و اجداد کو بیٹوں کو ایک ساتھ کر دیں گے آخرت میں. اگرچہ عمل کے اعتبار سے وہ کم ہیں لیکن رتبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو برابر، رتبے میں نہیں در مرتبے میں دونوں الگ الگ ہوں گے، رہنے کے مقام میں دونوں ایک جگہ رہیں گے اور کسی کے کسی عمل میں کمی نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے کچھ عمل لے لیں ان کے کچھ عمل لے لیں اور دونوں کے ملا کر برابر کر کے ایک ایسی جگہ رکھ دیا جائے جو دونوں کے لیول میں رکھی جاتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. والدین کو جتنا ملنا ہے وہ ملے گا، اولاد کو ان کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیں گے. وما علتناهم من عملهم من شيء، ان کے عمل میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. حضرت خضر فرماتے ہیں وما فعلته عن أمري، یہ کام میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا ہے. ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، یہ حقیقت ہے اس چیز کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے. حضرت خضر حضرت موسیٰ کو فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، یعنی تین چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ظاہر کی ہیں وہ یہ ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے یہ راز تھا کہ ظاہر میں ایک چیز کو میں نے توڑ دیا لیکن میں نے ایک چیز کو بچا لیا. ظاہر میں میں نے لڑکے کو قتل کیا لیکن میں نے لڑکے کو چھین کر کے اس کے والدین کو بہترین صلہ دیا. اور ظاہر میں کسی ہمارے ساتھ میں کوئی سلوک کیا ہے تو معاوضہ بھی نہیں لیا، اپنا فریضہ ادا کر دیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا یہ میرا فریضہ تھا، وہ میں نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے. چاہتا تو اجرت لے سکتا تھا لیکن فریضہ ادا کرنے میں اجرت کی کیا ضرورت ہے، اپنا فرض ادا کرنے میں اجرت کی کیا ضرورت ہے، یہ بتا رہے ہیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرا فرض ہے، اس فرض کو ادا کرنے میں اجرت کیا لوں میں. دوسرے یہ کہ ذلک تأویل، یہ حقیقت ہے، تو حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ معنی ہیں اور یہ حقیقت ہے، یہ تفسیر ہے ان تمام چیزوں کی، یہ تشریح ہے ان تمام چیزوں کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. تو یہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کرے، اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا کچھ دیر اور صبر کر لیتے، تین ہی چیزیں سامنے آئی ہیں کچھ اور بھی آ جاتی. راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کے لیے دعا فرماتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے پھر اس کے بعد میں دوسروں کے لیے کرتے تھے. تو پہلے اس موقع پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا رحمت اللہ علینا وعلی موسیٰ، اللہ ہمارے اوپر بھی رحم کرے اور موسیٰ کے اوپر بھی رحم کرے، کچھ دیر اگر صبر کر لیتے تو اور تھوڑی تھوڑی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے موقع پر اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، پہلے اپنے لیے دعا کرو، تواضع اسی میں ہے، محتاجگی اسی میں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، اللہ کی مغفرت کے. تو دعا کے اندر جو ہے پہلے اپنے آپ کو مقدم رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے مقابلے میں اپنی تواضع اللہ کو دکھانا ہے، اپنی محتاجگی اللہ کو دکھانا ہے. اعمال کے اندر بھی ایسے ہی کام ہے، جیسے مثال کے طور پر پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو حق ہے بڑھا سکتے ہیں آپ، لیکن آپ محتاج نہیں ہیں کیا پہلی صف کے عمل کے یا پہلی صف کے فضیلت کے؟ کسی عالم کو جگہ دے دینا، کسی مفتی کو جگہ دے دینا، کسی بزرگ کو جگہ دے دینا، علماء نے کہا ہے گنجائش ہے دے سکتے ہیں، لیکن جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صف کے اندر رکھی ہے یا اگلی صفوں میں رکھی ہوئی ہے کیا آپ اس کے محتاج نہیں ہیں؟ تو پہلے اپنی محتاجگی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. یہ تو ایک مختصر سے علم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہار فرمایا ہے ان آیتوں کے اندر، آدھے صفحے کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. اور حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جب سفر کر رہے تھے تو اسی موقع پر جب کشتی میں یہ لوگ موجود تھے تو کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آئی اور اپنی چونچ کو جو ہے سمندر میں ڈال کر کے پانی اس میں سے جو بھی دو قطرے تین قطرے ہو سکتے تھے وہ پی لی. تو حضرت خضر نے اسی موقع پر کہا کہ موسیٰ دیکھو کہ یہ ہمارے اور اللہ کے علم کی مثال ہے، اس چڑیا نے اس سمندر میں سے کتنا لیا ہے، اس کا لینا نہ لینا دونوں ہی برابر ہے، کچھ کمی نہیں آئی ہے. ایسے ہی ہم کو جتنا علم ہے پوری کی پوری شریعت کا، ہم کو جتنا، مجھے جتنا علم ہے تکوینیات کا، کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں. انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو علم ہے اس کی تو کچھ حقیقت ہی نہیں ہے، رسائی اللہ کی اصل ہے. علم کی انتہا سے انسان بالکل نابلد ہے، ناواقف ہے. کچھ کچھ علم اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نوازا ہے. یہاں ایک اور بات ہے جو میں اگلا واقعہ بیان کرنے سے پہلے، میں سلون کا عند القرنین سے پہلے، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پروفیسر تھے اور اپنے سلسلے کے بڑے لوگوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے ان آیتوں کی تفسیر میں کچھ اشارے اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے بھی مطابقت کے ساتھ جوڑ کر کے بیان فرمائے ہیں. یہ زمانہ دجالیت کا ہے، اس موقع پر آپ کو قرآن پاک خاص طور پر، اب اس کا منشا کیا ہے؟ قرآن کا منشا صرف اتنا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ ہوا، حضرت خضر کا یہ واقعہ ہوا، اب اس کے نتیجے میں اتنا معلوم کر لو اور رکھ لو، ایسی بات نہیں ہے. درس عبرت لینا ہے تو اس کو حالات کے اعتبار سے فٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ قرآن سے کیا کیا اشارے مل رہے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہر طرف دجالیت پھیلی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ پورے خصوصاً ہندوستان، پاکستان اور ایشیائی ممالک کے اندر دوسرے لوگ جو آ کر قابض ہو گئے تھے اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کو دوسری طرف کنورٹ کی جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جگہ جگہ ان کے پادری لوگ موجود تھے اور علماء کا قتل ہوا، علماء کو مارا گیا، قتل عام مستقل جاری بھی تھا اور یہ تک نعرے لگا دیے گئے تھے کہ نام کے ہندوستانی ہونا ہے لیکن ذہن کے اعتبار سے پورے ہمارے ہونا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس موقع پر اللہ والوں نے، مولانا مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں کہ چند خضر صفت انسانوں نے اس موقع پر اصحاب کہف کی یاد کے طور پر ان مدارس کا قیام عمل میں لایا ہے. ضرورت تھی اس موقع پر ایمان کے بچانے کے لیے، تو اس موقع پر انہوں نے مدارس کو انجام دیا، مدارس کی بنیاد قائم کر کے پھر اس کے بعد میں امت کو، امت کے اس طبقے کو جو دین سے بالکل کٹا ہوا تھا اور نتیجہ یہاں تک پہنچ رہا تھا جس طریقے سے اس لڑکے کا ہو گیا تھا، جس طریقے سے اس لڑکے کا ہو گیا تھا کام، کہ وہ شروع میں تو مومن تھا، پلا بڑا بھی ایمان والوں کی گود میں ہی، لیکن تگڑی طور پر رہتے رہتے اس کے اندر ایسے صفات آ گئے ہیں، آ گئے تھے کہ وہ ارتداد کی گود میں پڑ گیا تھا جا کر کے. ایسے ہی وہ زمانہ ایسا ہو گیا تھا کہ مسلمان اپنے اقدار کو بھول گئے تھے اور سب کچھ ان کے پاس سے جاتا رہ رہا تھا. آج بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جو لوگ دجالی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں مسلمانوں کی اولاد ہی، لیکن نتیجہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے خود خدا پر اعتراض، خود قرآن پاک پر اعتراض. خدا پر اعتراض کرنے کے بعد کون سا آدمی بچا رہتا ہے؟ مسلمان تو نہیں رہتا ہے. قرآن پر اعتراض کرنے کے بعد کون بچ جاتا ہے؟ حدیث پر اعتراض کرنے کے بعد کون بچ جاتا ہے؟ سنتوں کا مذاق اڑانے کے بعد کون ایمان کی حالت میں رہ جاتا ہے؟ تو ایسے یہاں اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر ایسے لوگوں کا نہ رہنا ان کے رہنے سے بہتر ہوتا ہے. جو ارتداد کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، اگرچہ کہ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کی نسل سے ہی ہیں، لیکن ان کا دھرتی پہ رہنا، یہ رہنا ہی ان کے لیے انسانوں کی تباہی کا ذریعہ ہوتا ہے. ان کا نہ رہنا ہی بہتر ہے ایسے رہنے سے، آدم سے، وجود سے آدم ہی بہتر ہوا کرتا ہے. جس طریقے سے ام الغلام فکان ابواہ مؤمنین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس لڑکے کا نہ رہنا ہی بہتر تھا اس کے رہنے کے مقابلے میں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، یہ بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ انسان کے اولاد کے بارے میں، اپنی اولاد کی اور اپنی نسل کے بارے میں بڑی فکر کی اور بڑی سوچ کی ضرورت پڑتی ہے آدمی کو کہ خود بھی نیک رہے تو اس کے نیکی کے نتائج کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اس طرف بھی اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے. دوسرے یہ کہ ظاہری کے تعویل و معلوم تصدیق علیہ صبرہ کے تحت یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بعض وہ علوم ہوتے ہیں جن علوم کا تعلق گہرائی سے ہوتا ہے، گہرائی والوں کے ساتھ میں اپنا رابطہ رکھنے کی بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ کو جانا ہے وہاں پر، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، خاص رشد و ہدایت کی باتیں ان کے پاس تھی، وہ رشد و ہدایت کی چیزیں لینے کے لیے وہاں پر گئے تھے. ایسے ہی اپنا تعلق ان اللہ والوں سے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے جن اللہ والوں کے پاس میں روحانیات کی کچھ باتیں ہوتی ہیں. بظاہر ہمارے پاس میں نہیں ہے وہ، ان کے پاس بعض کام جو ہے خلاف ظاہر نظر آتے ہیں، لیکن ان سے کچھ لینا ہوتا ہے ہم کو. اب اس کی لمبی چوڑی بحث ہے، یہ روحانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، کس طریقے سے ہم اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ علم تو تکوینی تھا، ایسا علم کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو اللہ جس کو مقرر بنا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن کچھ الہامی علوم ہوتے ہیں، نورانی علوم ہوتے ہیں، باطنی علوم ہوتے ہیں، وہ ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نیکی کے اوپر رہیں گے، تقوی کے اوپر رہیں گے، صلاح کے اوپر رہیں گے، تو پھر جتنی زیادہ پاکیزگی بڑھتے رہے گی اتنا نورانیت آپ کی پیدا ہوتی جائے گی. اسی نورانیت کے نتیجے میں پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علوم نواز دیتے ہیں جو دنیا والوں کو یا ظاہر بین افراد کو نہیں نظر آتے ہیں. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہنے لگے لاہور کی سڑک پر جاتے ہوئے، یہاں پر کوئی انسان کیوں نہیں نظر آ رہے؟ تو خادم نے کہا کہ حضرت یہ تو یہ فلاں بندہ ہے، وہ فلاں بندہ ہے، سبھی تو انسان ہی ہیں. کہنے لگے کہ مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، یہ تو گدھا دکھ رہا ہے، وہ تو بیل نظر آ رہا ہے، وہ سانپ نظر آ رہا ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے. مولانا امل پارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی سنا ہوں بعض احباب سے، بزرگوں سے، یہ بعض دفعہ حضرت مجمع کے سامنے خاص طور پر اپنے رومال کو نیچے کر لیا کرتے تھے، تب اس طرح کی کشفی حالت شروع ہو جاتی تھی، فوراً اپنے رومال کو نیچے ڈال لیا کرتے، زیادہ تر اسی حالت میں ہو جاتے تھے، کیونکہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا کھولتے تھے ان کے سامنے. یہ باطنی علم ہے، روحانیت کی بات ہے یہ. جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ شروع میں ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی آپ کا ناپاک ہے، کپڑے کو لگتا ہے تو کپڑا ناپاک، بدن کو لگتا ہے تو بدن ناپاک، ان کا یہ مسئلہ شروع میں تھا. اب بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوا کہ یہ ناپاک گندگی کیا لگی اس کو، اصل میں وہی بات تھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے باطنی اور روحانی آنکھ سے وہ چیزیں دیکھ لیتے تھے جو دیگر اور لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی. حضرت عثمان غنی غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے فوراً فرمانے لگے، چند لوگ جب جیسے ہی مسجد کے اندر آ گئے، یہ کیا بات ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے، کیا بات ہے کہ فلاں کی نگاہوں سے وہ ٹپک رہا ہے، فلاں کی اعضاء سے یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار واقعات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر کے فرما دیا کہ قے کرو، قے کی لوگوں نے تو گوشت کے تکے نکلے. یہ کیا چیز تھی؟ روحانی علم تھا یہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا اس کو. تو ایسے ہی اللہ والے ہوتے ہیں، ان اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کر کے رشد و ہدایت والی چیزیں حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسری ایک اہم بات یہاں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بعض دفعہ کوئی ظاہری چیز ظاہر کے خلاف میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس میں ہم کو عیب نظر آ رہا ہے، لیکن وہ وقت کے اعتبار سے وہی چیز مصلحت والی ہوتی ہے، وقت کا عین تقاضا وہی ہوتا ہے. جیسے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کشتی کو جو پھاڑ دیا تھا، ظاہر تو خلاف ہے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ احسان کیا انہیں کی کشتی کو انہوں نے پھاڑ دیا اس کا تختہ، لیکن اسی کے نتیجے میں انہوں نے اس کو بچا لیا. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے اکابرین کی طرف سے ہم کو بظاہر نظر آتی ہیں کہ اس چیز کو اور بھی زیادہ اچھے انداز سے کیا جا سکتا ہے، اس عیب کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے، ہمارے اکابر اس سلسلے میں آگے بڑھ کر کیوں نہیں حصہ لے رہے ہیں، یہ فلاں لوگ ویڈیو پہ آ رہے ہیں، فلاں نے چینل کھول لیا ہے، فلاں نے وہ کھول لیا ہے، واٹس ایپ پہ یہ چیزیں آ رہی ہے، وہ چیزیں آ رہی ہے. حکمت کی بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اکابر آج سے 10 سال پہلے کر لیتے، چینلوں پہ اگر آ جاتے، ویڈیو کا نظام اگر ہو جاتا، واٹس ایپ وغیرہ کا یوزنگ زیادہ ہو جاتی، فیس بک وغیرہ کے اوپر انہوں نے اکاؤنٹ بنا لیے ہوتے، تو امت اب جس حال میں پہنچی ہوئی ہے 10 سال پہلے وہاں پر پہلے ہی پہنچ جاتی. جتنی برائی اب عام ہے، یہ 10 سال پہلے وہ برائی عام ہو چکی ہوتی. تو ان کا وہ چیز اختیار نہ کرنا ہی امت کے ہاتھ میں بھلا ہوا نا. ایسے موقع پر انہوں نے جو ان کا علم تھا، روحانی علم ہے ان کے پاس میں، ان کو معلوم ہے کہ اس کے نتائج وقتی طور پر بظاہر امت کو صحیح سمجھ میں آ رہے ہیں کہ بھئی ایسا لگتا ہے. یعنی ہمارے سامنے تو یہی بات ہے کہ اگر آپ یہ چینل نکال لیں گے, ویڈیوز نکال لیں گے اور گروپس وغیرہ بنا لیں گے تو اس سے امت کو بڑا فائدہ ہونے گا, ظاہری فائدہ ہے وہ. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں نکال رہے ہیں, تو یہ عیب کی بات ہے, فلاں اتنے بڑھ گئے, فلاں اتنے بڑھ گئے. بھائی یہ نہ نکالنے کے اندر ہی ہماری امت کی فلاح ہے, اسی کے اندر امت کامیابی کے ساتھ رہ رہی ہے, اسی میں خیر ہے ہمارے لیے. تو بعض چیزیں بظاہر ہم کو خلاف ظاہر نظر آ رہی ہیں لیکن ان کا باطنی علم ہے جس کی وجہ سے ایمان ہمارا بچا ہوا ہے, ہم محفوظ ہیں, امت محفوظ ہے. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. لوگ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں, آپ فرما دیجیے سأتلو عليكم منه ذكرا, میں تمہارے سامنے بیان کر دوں گا اس کا کچھ حصہ. ذوالقرنین کے متعلق سوال ہوا تھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے جو ہے مشرق اور مغرب کا سفر کیا ہے اور مشرق اور مغرب پر حکمرانی کی ہے, اس کا جواب دیجئے. اگر آپ رسول ہیں تو یہ جواب آپ کو آنا چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے, لوگ آپ سے ذوالقرنین کی بابت ان کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کون تھا. ابھی بول آپ فرما دیجئے سأتلو علیکم من ذکرا, میں بیان کروں گا تمہارے سامنے اس کا کچھ حصہ. انا مکنا لہ فی الارض, ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں قدرت عطا کی تھی. وآتیناہ من کل شیء سببا, ہر قسم کے اسباب جو ان کے لیے ضروری تھے وہ بھی عطا کر دیے تھے. یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کو اقتدار ملے, حکومت ملے تو کیا کرنا چاہیے. ایک حالت ہماری یہ ہے کہ ہم دجالی دور سے گزر رہے ہیں, اس میں ایمان کی حفاظت کا کیا طریقہ کار ہو. اصحاب کہف کو یاد کرو, قرآن کی تعلیم کا اہتمام کرو, اور پھر علم کے ساتھ, علم والوں کے ساتھ لگے رہو, اور خاص علم والوں کے ساتھ بھی جڑے رہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے موقع دیا ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, تو پھر اس کے مطابق کام کرو جیسے ذوالقرنین نے کام کیا ہے. وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اسی کے تحت. فأتبع سببا, انہوں نے اس سامان کی اختیار کر لیا, اس کے پیچھے لگے رہے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمیت ووجد عندها قوما, یہ واقعہ تفصیلی ہے, ابھی اتنی مجلس کی اتنی باقی نہیں رہ گئی ہے, ٹائم ہمارا اتنا باقی نہیں ہے کہ اس مکمل واقعے کو بیان کریں, تش نہیں رہ جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں, یہ ذوالقرنین ہیں اور یاجوج ماجوج ہے, یہ دونوں بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں واقعے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح علم نصیب فرمائے, صحیح عمل بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نسألك اللهم الجنه ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا, واجعلنا من الراشدين, واجعلنا من الصالحين, واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين.